ونشر الرياح برحمته وكذا بالصخور ما يدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والأعداء الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور صلوات الله
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
ما هي محرم الحرام کی دوسری تاریخ کاروان عشق و وفا اپنے راستے اور اپنے راستے کی منزلیں طے کر کے سرزمین کربلا وہ خاک کہ جو آج کی تاریخ سے پہلے عام زمین اور عام خاک تھی اس مٹی کو اور اس خاک کو اس سرزمین کو بلند کرنے کے لیے قافلہ عشق قافلہ شہادت رحمت للعالمین کا نواسا لحموں کا لحمی دموں کا دمی کا مصداق اپنا قافلہ لے کر پہنچا وہ سرزمین کے جس کا چرچا جس کا ذکر پہلے سے رہا جس کو مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
صلی اللہ علی محمد و آل محمد و عجل فرج
ہا ہنا یہ وہی مقام ہے جنگ صفین کے موقع پر مولا کائنات سرزمین کربلا پر پہنچے ہیں مختلف متعدد روایات ہیں لمحات کے لیے آنکھیں بند ہوئی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوا اس سرزمین کو دریائے خون دیکھتا ہوں اور مولا کا یہ فرمان بھی کہ یہ وہی مقام ہے کہ جو عاشق بندوں کی منزل قرار پائے گا اے سرزمین تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیری آغوش میں بہترین شخصیت کائنات کی افضل ترین فرد آرام کرے گی اور اب کربلا کی مٹی کو خاک شفا بننا ہے ہمارا عمان گفتگو جیسا کہ کل ہم نے عرض کیا عزت و ذلت کا معیار خصوصیت کے ساتھ اس وجہ سے بھی کہ کربلا عزت و ذلت کی جنگ کا نام ہے جہاں عزت حقیقی سے انسانیت کو متعارف کرایا گیا قیام امام حسین سراسر عزت کے لیے ہے عزت حقیقی کے لیے ہے عزت دین کے لیے ہے عزت حق کے لیے ہے جہاں عزت و ذلت کا معیار قائم کیا گیا اور ہمیشہ ہمیشہ آنے والی نسل انسانی کے لیے معیار قائم کر دیا گیا کہ ذلت سے زندگی گزارنا کمال نہیں ہے عزت کی موت مر جانا کمال ہے ہم سب بارگاہ حضرت ابا عبداللہ حسین میں خراج پیش کرتے ہوئے اس مرکز فیض سے فیض لینے کے لیے جمع ہو گئے ہیں. جو علی والے ہیں, جو حسین والے ہیں, ان کا ولی اللہ ہے. امیدن ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں, آگے بڑھوں. میدان غدیر خم میں جب رسول اللہ نے اعلان کیا امیر المومنین کی ولایت کا, من کنت مولاہ فہذا علی مولا, اس کے بعد کے بھی جملہ تھے رسول اللہ کی زبان اقدس سے دعائیہ جملہ بھی تھے, میں جس جس کا مولا یعنی اس اس کے مولا, اور اس کے بعد اللہم والی من غالا وعالی من عدا, توجہ کا تعلیم. خدایا تو اسے دوست رکھنا جو علی سے دوستی کرے, تو اس کا ولی بن جانا جو ولایت علی کے سائے میں آ جائے. پھر رسول اللہ نے ایک جملہ اور بھی کہا جس کو میں اپنی زبان میں بد دعا کہوں گا, وعالی من عدا, خدایا تو اس کا دشمن بن جانا جو علی سے دشمنی کرے. دیکھیے یہ رحمت للعالمین رسول ہیں, ان کیا نفرتوں کا پیغام نہیں ہے, یہ دنیا کو نفرین کرنے بد دعا دینے نہیں آئے ہیں, دشمن کو بھی دعا دینے والا رسول. تانے سن کر, اذیتیں اٹھانے کے بعد لوگ کوڑا کرکٹ ڈال دیں, زخمی کر دیں, پریشان کریں, طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں, مکے کی گلیوں سے گزرتا ہوا بظاہر پریشانیوں کو سہنے والا رسول کبھی بارگاہ پروردگار میں ستانے والوں کو بد دعا نہیں دیتا, بلکہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں, پروردگار ان پر عذاب نازل نہ کر, انہم لا یعلمون, نادان, ان کو سیدھا راستہ دکھا دے. وہ رسول کے جس کی زبان کبھی کسی کو بد دعا دیتی ہی نہیں ہے, بقول مولانا حالی کے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, یتیموں کا ملجا, یتیم غریبوں کا ماوا, جس کے جہاں کوئی منفی کوئی نیگیٹو تصور ہی نہیں ہے, کوئی منفی رجحان ہی نہیں پایا جاتا, دشمن کو دعا دینے والا رسول بھی کبھی بد دعا کرتا ہے. میدان غدیر خم میں اللہم والی من والا وعادی من عادا, ایک دعا ہے ایک بد دعا ہے. خدایا تو اس کا دوست بن جا جو علی سے دوستی کرے, تو اسے اپنی ولایت بھی لے لے جو علی کے ولایت کے سائے میں آ جائے. خدایا تو اسے اس سے دشمنی کر, تو اس کا دشمن بن جا جو علی سے دشمنی کرے. واخذل من خذلا, خدایا تو اسے ذلیل کر دے جو علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے. یہ کون زبان, کس کی زبان؟ کا رسالت مآب کی زبان, رحمت للعالمین کی زبان, صاحب لولاک کی زبان, سردار انبیاء کی زبان, نور اول کی زبان, عقل کل کی زبان, حاصل کائنات جس کا نام دنیا والوں کی دعاؤں کو قبول کرا لیتا ہے وہ دعا دے دے. اب کسی کو شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے, رسول کی دعا مستجاب ہے, دعا قبول ہوگی, یہ مسلمان تصور نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ رسول دعا مانگیں گے اب اس کے بعد کچھ ٹائم بعد دعا قبول ہو جائے گی, نہیں. رسول نے یوں دعا مانگی, وہ دعا تھی مستجاب دعا, قبول شدہ دعا. تو معلوم ہوا جو علی کی ولایت کے سائے میں آ جائے اللہ اسے اپنی ولایت کے سائے میں لے لیتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید پڑھیں, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور, اللہ مومنوں کا ولی ہے, جو رب جب کسی کو اپنی ولایت میں لیتا ہے تو ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. سبحان اللہ, یعنی دوستی علی ولایت خدا کا سبب, ولایت خدا ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتی ہے. قرآن مجید کی آیتیں, اور مد مقابل جو ان سے دشمنی کرے خدا ان کا دشمن بن جاتا ہے. یہ بھی مستجاب بد دعا ہے. مستجاب پہلے ہی سے, یہ نہیں کہ اب اس کے بعد یہ ہوگا. اسی لیے میں جملہ عرض کروں, دیکھیے میدان مباہلہ میں کیا ہونا تھا. مجھے یاد ہے, میرے اندازہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے کیا کیا موضوعات آپ کے سامنے
پڑھے ہیں تو میں باتوں کو کوشش یہ کرتا ہوں حتی الامکان کے نہ دوہراؤں. بہرحال کچھ باتیں آ جاتی ہیں مناسبتیں ہیں مسائل ہیں اپنی جگہ پر. میدان مباہلہ میں ہونا کیا تھا؟ میدان مباہلہ میں ہونا یہ تھا کہ رسول پر دعا دیں, پنجترے پاک آمین کہیں, دشمن نابود ہو جائے, جھوٹے پر لعنت عملی طور پر نازل ہو جائے. مباہلہ میں یہی تو ہونا تھا. آپ حضرات محسوس کرتے ہیں اور ملاحظہ فرما رہے ہیں اور سب جانتے ہیں میدان مباہلہ میں کیا ہونا تھا, لیکن مباہلہ ہوا نہیں. مباہلہ ہونا طے ہوا تھا. مباہلہ میں یہ طے ہوا تھا کہ دونوں گروپ آئیں گے, رسول اللہ اپنے ساتھیوں کو لائیں گے اور اہل نجران کے عیسائی اپنے ساتھیوں کو لائیں گے. میں تفصیل سے مباہلہ نہیں پڑھ رہا ہوں. دونوں گروپ آئیں گے, جو بھی دونوں کے درمیان جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. رسول اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے. یہ مسلم تاریخ اسلام ہے, یہ کوئی اختلافی بحث ہی نہیں ہے, اس میں مسلک کا فرقے کا کوئی دخل نہیں ہے. سب نے مانا کہ میدان مباہلہ میں رسول اللہ بس امام حسن حسین بی بی عالم اور مولا کائنات کو لے کر کے میدان مباہلہ میں آئے تھے. دور سے نجران کے عیسائیوں نے دیکھ لیا پنجتن پاک آ گئے ہیں. اور عجیب کیفیت ہے, یہ ایسا میدان تھا جس کا ہر سپاہی معصوم تھا اور پورے پنجتن ایک جگہ آ گئے تھے ایک ساتھ. کرنا کیا تھا؟ ظالم پر جھوٹے پر بد دعا دینی تھی. دور سے اہل نجران کے عیسائیوں کے سردار نے جو منظر دیکھا, ظاہر ہے مخالف تھا, دشمن تھا, مگر سمجھدار تھا, مقابلے کے لیے آیا تھا, پھر بھی سمجھدار تھا. اس نے کہا کہ خبردار ان سے مباہلہ نہ کرو, مباہلے سے پہلے ہی خود کو وڈرا کر لو, اپنی شکست مان لو, جزیہ دینے پر تیار ہو جاؤ. چنانچہ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے. ایمان بھی نہیں لائے, جزیہ دینے پر تیار ہو گئے, اپنی شکست قبول کر لی, مباہلہ کیا نہیں. میں کیا کر رہا تھا, میدان مباہلہ میں ہونا کیا تھا؟ رسول کو بد دعا دینی تھی. بد دعا دینے کا ابھی وقت آیا نہیں تھا کہ عیسائی بچ نکلے. عیسائی بار بار بچ گئے, بار بار بچ جانا اردو زبان میں, بال بال بچ گئے. اس کا خود یہ جملہ تاریخ میں ہے, اس نے کہا یا معشر النصارى انی لا ارى وجوها لو شاء الله ان يزيل جبلا من مكانه لازالوا بها. اے گروہ النصارى, میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں, ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں. خدا کی قسم, فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا اقرار مخالف کرے, فضیلت وہ ہوتی ہے جس کو دشمن بھی مانے. پنجتن کے چہروں کو نکران مکنا پوش خاتون نہیں, وہ تو بس ایک پردادار خاتون تھی جس کا وجود ہی نورانیت کا مرکز کا. میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ان چہروں کی خاطر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا. خبردار خبردار, ان سے مباہلہ نہ کرنا. اگر کوئی ان سے مباہلہ کرے گا, اگر آج تم ان سے مباہلہ کرو گے تو قیامت تک ایک عیسائی بھی زمین پر نہیں بچے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آنے والا اس گروہ نجران کا فادر پریسٹ, جو بھی چنندہ لوگ تھے, رومانی لوگ ان کے آئے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ ان کی خاطر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے. یہ قرآن مجید کی بھی حقیقت ہے کہ قرآن بھی ایسی صفت سے متصف ہے کہ اللہ چاہے تو اسے ریزہ ریزہ کر دے. تو اس نے مباہلہ کیا نہیں, اہل نجران کے عیسائیوں نے مباہلہ کیا نہیں. تو میں جملہ کیا عرض کر رہا تھا, میدان مباہلہ میں ہونا کیا تھا؟ طے تھا کہ رسول بد دعا دیں, لیکن بد دعا دینے سے پہلے ہی عیسائی خود کو بچا لے گئے. بد دعا کرنے کا موقع نہیں ملا. میدان غدیر خون میں رسول اللہ نے بد دعا دے دی. دیکھیے میں تجزیہ پیش کر رہا ہوں, اگر کسی کو اس سے اتفاق نہ بھی ہو تو کوئی بہت بڑی مشکل آنے والی نہیں ہے. میں تاریخی حقیقت کے حوالے سے کہ میدان مباہلہ میں بد دعا دینے کا موقع نہیں آیا, لیکن غدیر خون میں رسول اللہ نے کہا اللہم عاد من عادا, تو اس کا دشمن بن جا جو علی سے دشمنی کرے, تو اسے ذلیل کر دے جو علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے. تو ممکن ہے دنیا میں کوئی عیسائی سر اٹھا کے چلے اس لیے کہ رسول کی بد دعا نکلنے سے پہلے بچ گیا, لیکن جو علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے, جو امیر المومنین سے دشمنی کرے, جو علی کے نام کو ذلت سے ہمکنار کرنے کی کوشش کرے, وہ ذلیل ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. تو دشمن علی دنیا میں سر اٹھا کے جی نہیں سکتا. چلتا ہے. اللہ علی الذین آمنوا، امام حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے، مولا کائنات کی دوستی اور محبت اور آپ کی اطاعت کے جذبے کے ساتھ ہم جمع ہو گئے ہیں. کس لیے؟ تاکہ ولایت الہی کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پر قائم رہے. اگر ولایت الہی کا سایہ سر پر نہ رہے تو جو ولایت شیطان میں جاتا ہے خدا اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے. جب خدا کسی کو اس کی حالت پر چھوڑ دے یہ بدترین عذاب ہے. دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں، پالنے والے لائن پالنے والے اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا، لائن ترکتنی ناطقا، مجھے میری حالت پر نہ چھوڑ. ہمیشہ عنایت کی ضرورت ہے، اللہ کے کرم کی ضرورت ہے. اچھا عنایت، اللہ ہماری حالت پر چھوڑ دیتا ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت کچھ مل جاتا ہے، دولت بھی جمع ہو جاتی ہے، مال بھی جمع ہو جاتا ہے، شہرت بھی مل جاتی ہے. خدا نہ کرے کہ اللہ ناراض ہو کر دینے لگے. میں یہ کر رہا تھا کہ امام حسین کی بارگاہ میں ہم آتے ہیں، علی کا روز ذکر کرتے ہیں تاکہ ولایت کا سلسلہ، یہ ولایت کا تسلسل ہے خدا تک، ولایت کے سائے میں رہیں. اور جب ولایت کے سائے میں رہیں گے تو عزت کے ساتھ جیئیں گے، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم.
اللہم صلی اللہ محمد علی محمد وجل فرج.
ولایت حسین، غم حسین، ولایت امیر المومنین، یہ پورا تسلسل ہے دریا سے متصل رہنے کا. قرآن مجید کی آیت جس کا مختصر ترجمہ میں نے کل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی اور مزید توجہ کا طالب ہوں. ظاہر ہے کہ جب عنوان پر گفتگو ہو تو پھر زیادہ ہی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب عنوان کا اعلان ہو تو مکمل نہ صحیح کسی حد تک تو انصاف کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. قرآن مجید کے سورہ فاطر کی یہ آیہ مبارکہ ہے جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو عزت چاہیے ہے، من کانا یرید العزہ، تو جان لے اسے چاہیے کہ وہ تلاش کرے اس عزت کو. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، جتنی عزت ہے وہ بس اللہ ہی کی بارگاہ میں ہے، اللہ ہی کی ہے. اسی کی طرف نیک کلمات بلند ہوتے ہیں، وہ نیکیوں کو اٹھاتا ہے. جو لوگ بری سازشیں رچتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہیں اور ان کی سازشیں ناکام ہونے والی ہیں. یہ سادہ سا معمولی ترجمہ. عزت کے معنی کیا ہے، کہتے کیا ہے اس چیز کو، کس چیز کو عزت کہا جاتا ہے؟ توجہ کرتا ہے، کسی بھی سوسائٹی میں، قوم میں، سماج میں، کمیونٹی میں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ عزت کا معیار کیا ہے، کیا کرائیٹیریا ہے. اگر غلط چیزوں عزت کا معیار بن جاتی ہیں تو بڑی تباہیاں مچا دیتی ہیں. کسی زمانے میں لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو مار دیتے تھے. کیوں مار دیتے تھے؟ اس زمانے کے لوگوں میں فطرت نہیں تھی، اس زمانے کے باپ میں بیٹی سے محبت نہیں تھی. آج کے زمانے کا باپ بیٹی سے محبت کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. البتہ آج بھی یہ جرم ہو رہا ہے، آج بھی یہ جرم ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بیٹیاں ماری جاتی ہیں. آپ لوگ رپورٹس پڑھتے ہیں اخبارات میں، مجلات میں، میگزینس میں. فرق اتنا ہے کہ اس زمانے کی پرانی جاہلیت تھی، پیدا ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں سے کچھ لوگ دفنا دیتے تھے، اور آج کی ماڈرن جاہلیت ہے، ماں کے شکم میں بیٹی کا مقتل قائم کر دیا جاتا ہے. ایسا بھی دنیا کے اندر، یہ بڑا ظلم ہے اور ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، تحریکیں چلنی چاہیے. بہرحال کیوں لوگ مار دیتے تھے اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو؟ کیونکہ ان کے یہاں عزت و ذلت کا ایک غلط معیار بن گیا تھا. بیٹی رکھنا ذلت کا سبب سمجھا جاتا تھا. دیکھیے معیار ہمیشہ قوموں کے درمیان صحیح ہونے چاہیے. اگر غلط چیزیں معیار بن جاتی ہیں تو بڑی تباہیاں خاندانوں میں، قوموں میں، ممالک میں پیدا ہونے لگتی ہیں. عزت کا معیار کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ معیار عزت پر گفتگو، عزت کے معنی کیا ہے؟ قرآن مجید میں 100 سے زائد مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لفظ عزت اور اس کے مشتقات، تعز و یعز، اور اللہ کے نام کے ساتھ کئی مقامات پر العزیز الحکیم، اللہ صاحب عزت ہے، اللہ عزیز ہے. تو 100 سے زائد مقامات ایسے ہیں جہاں پر لفظ عزت اور اس کے مشتقات، یعنی الگ الگ شکل میں، یعز و تعز و عزا، عزیز وغیرہ، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. عزت کے معنی کیا ہے؟ کہا گیا لغت میں ڈکشنری کے اعتبار سے عزت یعنی مضبوطی کو کہتے ہیں، کسی چیز کا استحکام، کوئی چیز ایسی مضبوط ہو کہ جو شکست ناپذیر ہو, اس کو ہرایا نہ جا سکے. عربی زبان میں کچھ زمینوں کو ارض اعزاز یعنی مضبوط اور سخت زمین, اور اس کا مفہوم کیا ہے, اصطلاحی مفہوم کیا ہے, کا عزت کا مطلب انسان کے اندر ایسی حالت ہو, توجہ کا طالب ہو, آدمی میں ایسی حالت پائی جائے کہ وہ اپنے اصول پر قائم رہے, نہ کسی تما کی بنیاد پر, کسی لالچ کی بنیاد پر اپنے اصول سے ہٹے, نہ کسی خوف کی بنیاد پر وہ معیار چھوڑے. عزت ایسی حالت کا نام ہے کہ جس حالت پر انسان مضبوطی کے ساتھ قائم رہے, نہ کوئی لالچ اس کو مرکز سے ہٹائے, نہ کسی کا ڈر اس کو اپنے اصول سے ہٹائے. یہ عزت ہے یعنی قائم رہنا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی بندے کا غلام ہے, کسی خواہش کا غلام ہے, کبھی نفس کا غلام ہے, اور مثال نہیں دوں گا کیسا کیسا غلام کہا جاتا ہے سماج کے اندر. ظاہر ہے خیال رکھنا چاہیے کہ طرح طرح کی غلامیاں ہوتی ہیں. انسان نفس کا غلام نہ بنے, مضبوطی سے قائم رہے, نہ ڈر نہ لالچ کوئی بھی بات اس کو اس کے مرکز سے ہٹنے نہ دے. یہ معنی ہے عزت کے انسانوں کے درمیان. خدا کی ذات کو عزیز کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ شکست ناپذیر ہے, اس کو کوئی شکست دے نہیں سکتا, کوئی ہرا نہیں سکتا, کیونکہ وہ لافانی ہے, اس کی بادشاہت عظیم ہے, اس کا علم ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے, اس کی قدرت لازوال ہے, وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے, وہ حقیقی معنوں میں مالک ہے, وہ واجب الوجود ہے. لہذا عزت مضبوطی بس اس کی ذات میں ہے. اور کن کے ہاں ہے؟ قرآن مجید نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ سے مخصوص ہے, مومنوں سے مخصوص ہے, رسول سے مخصوص ہے. میں نے ذرا سی مشکل منزل کو آسان کرنے کی کوشش کی, اور یہ خوش ماحول انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گا. مطلب صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی عزت حقیقی کا سب چشمہ سورس بنیاد جہاں سے عزتیں ملتی ہیں وہ ذات پروردگار. اب اگر دنیا میں انسان عزت کی تلاش میں ہے تو کیا کرے؟ اپنے پروردگار سے رابطہ رکھے. یعنی اگر کسی کو, کسی پیاسے کو پانی چاہیے, کسی کو اپنے گھر تک پانی لانا ہے, تو اسے چاہیے کہ سورس سے لائے, جہاں سے چشمہ ہے پانی کا, جہاں دریا ہے پانی کا, جہاں پہ پانی جمع کیا ہوا ہے, جہاں پہ ڈینگ ہے, جہاں سے پانی مل سکتا ہے. کیا عزتوں کا سر چشمہ تو خدا کی ذات ہے. اب جو خدا سے جتنا مربوط ہے اتنا ہی وہ صاحب عزت و مقام ہے. قرآن مجید کی سینکڑوں آیتیں آپ بہت پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یعنی رابطہ خدا کا یہی عنوان ہے. یا کیسے رابطہ بنتا ہے بھائی؟ دریا تک یا کسی بھی ڈیم تک پائپ بچھائے جاتے ہیں, رابطے ہوتے ہیں. کیا سر چشمہ عزت کا خدا کی ذات. ہم کیسے لائن بنائیں, راستہ کیسے نکالیں؟ کا ایمان عمل ہی راستہ ہے. اگر ایمان عمل صالحہ ہے تو یہ وہاں سے رابطہ ہے. البتہ رابطے کے لیے ضروری ہے کہ وسیلہ بھی ہو, ورنہ کبھی کبھی کوئی چیز اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ ہم تک پہنچے ہم برداشت نہیں کر پاتے. تو رابطے میں درمیان نبی اور امام اور معصومین ہوتے ہیں. بہرحال عزت کا سر چشمہ, تمام عزتوں کی بنیاد خدا کی ذات. اب جو خدا سے جتنا قریب, میں لفظ قریب کس لیے استعمال کر رہا ہوں؟ کیونکہ ہر عبادت میں نیت کیا ہوتی ہے؟ قربتاً اللہ, اللہ سے قریب ہونا. اللہ سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اوپر جائیں, ماشاء اللہ اوپر خدا ہے, عرش بری پر آسمان پر خدا ہے, تو ہوائی جہاز میں جائیں, راکٹ میں جائیں اور اوپر جائیں. اللہ سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سے قریب ہونے کا مطلب ہے کہ وہ کمال مطلق ہے, وہ ہر عیب سے پاک ہے. جتنا انسان آلودگیوں سے, نواقص سے, کمزوریوں سے, گناہوں سے, خامیوں سے خود کو پاک کرے, اپنے ذہن کو, اپنے دماغ کو, اپنی فکر کو, اپنے سوچنے کے انداز کو بلند کرے, اتنا ہی قریب ہوتا ہے. تو عبادتوں کا فلسفہ بھی یہی ظاہر ہوگا، یہ نمازیں کس لیے ہیں، یہ روزے کس لیے ہیں، یہ بار بار کی مجلس عزا کس لیے ہے، یہ روز محرم میں آ جانا کس واسطے ہے، ہر سال کیوں محرم منایا جاتا ہے، یہ سب قربتن اللہ ہے، ایک رسم نہیں ہے. توجہ کا تعلیم، عام طور پر جو رسمیں ہوتی ہیں، جو تہوار منائے جاتے ہیں، اور قوموں میں بھی سلسلہ ہوتا ہے، کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک رسم ہے، سال میں ایک بار ٹماٹر سے کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، بیلوں کے ساتھ دوڑ ہو جاتی ہے. میں کسی چیز کو کریٹیسائز کر کے کسی اور کی انسلٹ نہیں کر رہا ہوں، جو خالی رسم ہیں ان کا پہلے تو کچھ مقصد ہوتا ہو ضروری نہیں ہے، پھر اس کا فائدہ بھی ہو ضروری نہیں ہے. عبادت اور رسم میں یہی فرق ہے، عبادت کا ریزن اور اس کی وجہ بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے. عبادت اور عادت میں فرق یہ ہے کہ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، بہت سے جوابات ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، کہا کم سے کم جذبہ شکر لے کر اس نے ہمیں پیدا کیا، نعمتیں دی، اپنی طرف سے نوازشوں کی بارش کر دی، ہم شکریہ بجا لانے کے لیے آ رہے ہیں. فائدہ کیا ہے؟ تاکہ ہم مادی خصلتوں سے اوپر اٹھ کر کمال کے قریب ہو جائیں. یہ قربت کے لیے ہے. یہ مجلسیں بھی صرف رسم نہیں ہے، بڑی مقدس رسم ہے، لیکن یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ ریپیٹیشن نہیں ہے، یہ تکرار نہیں ہے، بلکہ جاری سفر ہے، آگے بڑھنے کی ترقی کے زینے ہیں. کل کی مجلس، آج کی مجلس ہم کو آگے لے کر چلتی ہے. اگر میں نہیں بڑھ پاتا ہوں تو یہ میری کمزوری ہے، میرے قدم میں کہیں کمزوری آ گئی ہے کہ میں نہیں بڑھ پا رہا ہوں، میرے ذہن میں کمزوری آ گئی ہے. ورنہ مجلس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو ترقی دلاتی رہتی ہے، اس سے انسان آگے بڑھتا رہتا ہے. تو بہرحال عزتوں کا سر چشمہ خدا کی ذات، جو خدا سے جتنا مربوط اتنا ہی عزیز. اب آئیے آج کی تاریخ کے حوالے سے میں عرض کروں گا، اور ظاہر ہے کہ ذکر ہو رہا ہے امام حسین کا. جو کائنات میں جتنا خدا سے قریب اتنا عزیز، ہم ڈھونڈتے ہیں تاریخ انسانی میں ایسے لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے اللہ سے قربت کے کمال کی نشاندہی کی. انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء، صلحاء، نیک بندے، یہ سب وہ ہیں جنہوں نے سرچشمے عزت خدا کی بارگاہ سے رابطہ کر کے خود کو عزیز بنایا. سوال یہ ہے کہ امام حسین کتنے عزیز ہیں؟ دیکھنا یہ کہ حسین کا رابطہ خدا سے کس حد تک ہے. ظاہر ہے بڑی باتیں چھوٹے لوگ چھوٹے منہ سے بحث کرنے بڑی جسارتیں ہوتی ہیں، مگر تاریخی حقائق کے پس منظر میں ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عزتوں کا سرچشمہ ہے خدا، اور خدا کا بندہ وہ بندے خدا ہے حسین، جس نے یہ اعلان کیا، الہی ترکت الخلق ترن فی ہوا کا وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ إِلَٰهِ لَئِن تَرَكْتَ لَئِن قَتَلْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْبَاءً فَمَا حَنَّ الْفُؤَادَ إِلَىٰ سِوَاكَ. میرے مالک، میں نے پوری دنیا کو تیرے لیے چھوڑ دیا. تَرَكْتُ الْخَلْقَ تُرًّا فِي هَوَاكَ، پوری کائنات کو، پوری خلق کو، پوری دنیا کو تیری محبت میں چھوڑ دیا. تیری خاطر اپنے بچوں کو یتیم بنانا گوارا کیا. میرے مالک، اگر تیری محبت کی راہ میں میرے قطع قطع کر دیے جائیں، مجھے قطع قطع کر دیا جائے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، میرا دل سوائے تیرے کسی اور کی طرف مائل نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم، یہ منبر گواہ ہے، امام حسین کی بندگی کے کمال کو کوئی پہچانے ممکن نہیں ہے. آپ دعائے عربہ پڑھیں، میرے مالک، جس دل کو پر تو نے قبضہ کر لیا، اس کو تو نے ایسا بے نیاز کر دیا کہ کائنات سے بے نیاز ہو کر وہ بس تیری بارگاہ میں آیا. غرض یہ کہ امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنی پوری پونجی قربان کر دی، پورا سرمایہ لگا دیا اللہ کے دین کے لیے، اور اللہ سے ایسے قریب ہوئے سر چشمے عزت سے، اللہ کے سر چشمے عزت سے حسین اتنا قریب ہوئے. بعض زیارتوں کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے حسین کو صاحب عزت بنا دیا. توجہ کا طالب ہوں، کیسا صاحب عزت! امام حسین کا وجود عزت کا کیسا مرکز ہے کہ ایک نشانی، جو حسین سے قریب ہوا وہ عزیز ہو گیا. نہیں، میں ابھی وضاحت کروں گا. جو حسین سے دور ہوا وہ ذلیل ہو گیا، دیکھیے حد عزت حسینی، امام حسین کے نام کی اور ذات کی عزت کی حد کیا ہے، یہ سوال ہی بڑا بےتکا اور گستاخانہ لگتا ہے. بھائی امام حسین کی عزت کی حد کوئی معین کرے؟ حد معین نہیں کی جا سکتی. ایک پہچان یہ ہے کہ جو بھی حسین سے جس معنی میں قریب ہوا وہ اتنا ہی عزیز ہو گیا، جو حسین سے جتنا دور ہوا وہ اتنا ہی ذلیل ہو گیا. اب آئیے دیکھیں روایات کی روشنی میں، تاریخی حقائق کی روشنی میں، حسین سے جو جو ملا، جسے جسے حسین سے نسبت ہو گئی، جو جو وجود امام حسین سے مربوط ہو گیا، کتنا بلند ہو گیا. ایک خاک دنیا کی عام مٹیوں کی طرح جب حسین سے منسوب ہوئی تو خاک معلیٰ بن گئی. ایک مٹی مادی موجود جب امام حسین سے نسبت ہو گئی تو رشک جنت بن گئی. رشک جنت کیا مطلب ہے؟ یعنی جنت روز قیامت اپنے اوپر فخر کرے گی جب کربلا کے ٹکڑے کو جوڑ دیا جائے گا. میں نے ایک جملہ پڑھا تھا، پھر آج دہرائے دیتا ہوں، اس لیے کہ ہم وقت جی چاہتا ہے کہ میں اپنے لیے پڑھوں. روز قیامت کربلا کی زمین کے قطعے کو جنت سے جوڑ دیا جائے گا، جنت سے جوڑ دیا جائے گا، اور جنت اپنے اوپر چوتھے امام کی حدیث ہے، اور جنت فخر کرے گی کہ میں مصری کون مجھ جیسا ہو سکتا ہے، میں تو وہ ہوں کہ کربلا پہ میرے ساتھ جوڑ دیا گیا. اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اس کا نتیجہ ہم اپنے طور پر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا نتیجہ ہے؟ یعنی جتنے کربلا کے سوئے ہوئے اصحاب امام حسین اور سوائے کربلا ہیں، وہ جنت میں جائیں گے تو ان کو قبروں سے اٹھ کر الگ میدان محشر میں آنے کے بعد اور پھر باقی پورے پروسیجر کے بعد جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. نتیجہ اپنے طور پر، اگر کسی کو پسند بھی نہ آئے تو اس میں کوئی خلاف عقیدہ خلاف اصول بات نہیں ہے. روایت اتنی ہے کہ قیامت کے دن جنت سے کربلا کو چھوڑ دیا جائے گا. تو ماننا پڑے گا جتنی مقدس ہستیاں ہیں سب کا تقدس اپنی جگہ، سب کی عظمت اپنی جگہ، سب کا احترام اپنی جگہ، مگر جتنے جنتی ہیں، توجہ رہے آپ حضرات، جتنے جنتی ہیں جنت میں جانے کے لیے اپنی قبروں سے نکلنا پڑے گا. نبیوں کو، ولیوں کو، وصیوں کو، شہیدوں کو، سب کو اپنی قبروں سے نکلنا پڑے گا. حضرت آدم اپنی قبر سے آئیں گے، حضرت نوح تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے. مدینہ بڑا مقدس، مگر سرزمین مدینے سے رسول اللہ اپنی قبر مطہر سے تشریف لائیں گے. یہ خصوصیت ہے، یہاں افضلیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ خصوصیت کی بات ہے کہ سب صلحا، سب جنتی جنت جانے کے لیے اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اپنے قدم مبارک کو جنت میں رکھیں گے، جنت کی سرزمین میں لے جائیں گے. لیکن یہ کربلا کے شہیدوں کی خصوصیت ہے کہ ان کو اپنے قبروں سے الگ ہو کر الگ سے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کی قبروں کو جنت سے جوڑ دے گا. تو جو چیز منسوب ہو گئی مظلوم کربلا سے وہ بلند ہو گئی. ایک جانور، جانور کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جانور کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ لیکن جب امام حسین سے منسوب ہوا زلجنا، آپ پوچھیں گے کہاں ہے تقدس؟ کبھی کبھی سوال ہوتا نا کہ بھائی زلجنا کے تقدس یا امام حسین کی سواری کا ذکر کہاں ہے؟ کم سے کم اتنا ہے کہ زیارت ناحیہ میں وہ منظر جب امام زمانہ پیش کرتے ہیں تو وہاں پر ذکر ہے کہ وہ کس طرح سے آیا اور بیویوں نے کس طرح سے اس کا استقبال کیا اور جو کیفیت کیا تھی، یعنی امام نے بھی اس کا ذکر کیا. باقی اور دلائل اپنی جگہ پر، باقی دوسری بحث ہے. ایک انسان گنہگار جب امام حسین سے منسوب ہوا، اتنا عزیز بنا کہ حر جہنم کی آخری منزل میں جو گرنے والا تھا وہ بلند ہو کر کے اتنا بلند ہوا کہ جنت کی آخری منزل کو پہنچ گیا. فرشتہ مثلی، دیکھیے چیزیں جب کسی سے کسی کو ملتی ہیں، توجہ کا تعلیم ہے، بڑے اتنا سے پڑھنے کی کوشش کرو، آپ لوگ اتنا میں سن رہے ہیں، مگر ہماری بات پہنچا، یہی بڑی بات ہے انشاءاللہ. کہ چیزیں کسی سے کسی کو ملتی ہیں تو کئی طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ کوئی چیز کسی سے مل جائے، ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کو مل رہا ہے وہ مانگ لے اس چیز کو، تیسری چیز ہے کہ عطا. مل جانا الگ ہے، مانگنا الگ ہے، عطا کرنا الگ ہے. آپ کی سماعتوں پر بھرپور بھروسہ ہے، لہذا میں اشارے کر کے آگے بڑھا. مل جانا الگ ہے، مانگنا الگ ہے، عطا کرنا الگ ہے. ایک عزت ہے امام حسین سے ملی ہوئی، ایک عزت ہے امام حسین سے مانگی ہوئی، ایک عزت ہے امام حسین کی عطا کی ہوئی. آسمان کے حجاب کو شگاف کر کے آپ کی نماز بلندی میں پہنچ جائے گی. خاک شفا محافظت کے لیے, حفاظت کے لیے وسیلہ ہے, اس پر تسبیح پڑھو, یہ پاکیزہ ہے. ایک سوال, ایک اعتراض ہوتا ہے, بڑا حساس اعتراض, بڑے قدیم زمانے سے ہمارے بزرگ جانتے ہیں اور بزرگوں نے ایسی بحثوں کو سنا ہے کہ بھائی کربلا کی, کبھی کبھی ہوتا نا کہ بڑے سنجیدہ اعتراضات ہوتے ہیں, دیکھنے میں بڑے حساس, بھائی کربلا کی مٹی کی اتنی فضیلت کیا بیان کرتے ہو, یہ تو مٹی ہے مٹی. چلو ٹھیک ہے, مان بھی لیا تو چکتا نہیں ہوں,